قانون کا حکم دیا. عربی زبان میں امر کا صیغہ عموماً رجوع کے لیے ہوا کرتا ہے. مفسرین کرام ورخر کے متعدد مفہوم مراد دیتے ہیں، مگر سب سے زیادہ راجح اور صحیح قول یہی ہے کہ اس سے مراد قربانی ہے. عید قربان ایک مقدس اور پاکیزہ تہوار ہے جسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ مقبول نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد کے طور پر مناتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ صرف مال خرچ کرنے کا ہی جذبہ ہو بلکہ جان تک دینے کا حوصلہ زندہ اور سلامت رہے. قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کسے کہتے ہیں؟ مخصوص جانور کو، مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنے کو قربانی کہتے ہیں. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے. لہذا اسے خوش دلی سے کرو. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے نیکی ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے اور انہیں کبھی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے. ان کی قوت ایمانی کا امتحان بھی لیتا ہے اور انہیں اعلیٰ مقام پر فائز بھی فرماتا ہے. انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات میں سب سے بلند مرتبے پر فائز فرمایا، نعمتوں سے نوازا، اسی طرح انہیں بڑی مشکل منزلوں سے بھی گزرنا پڑا. انہیں بڑی سے بڑی قربانی کے دینے کا حکم ہوا، لیکن ان کے مقام بندگی کا یہ اعجاز تھا کہ ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کیا. ان کی اطاعت، خشیت اور محبت کا یہی معیار تھا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اپنے مولا کی رضا کے لیے وقف کر دیا تھا. حتیٰ کہ اولاد جیسی عزیز ترین نعمت کی قربانی کا جب حکم ملا تو ثابت کر دیا کہ یہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کی جا سکتی ہے. تمام انبیاء کرام اپنی شان بندگی میں یکتا اور بے مثال تھے، لیکن سلسلے انبیاء میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی داستان عظیمت قابل رشک ہے. ان کے لیے اللہ کی راہ میں بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن سرکار سیدنا ابراہیم علی نبی جنا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آزمائش میں بھی اپنے آپ کو پورا کامیاب کیا، جسے قرآن مقدس نے یوں بیان فرمایا کہ رب ہب لی من الصالحین. قرآن پاک میں ارشاد ہوا، رب ہب لی من الصالحین، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے لائق اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی. سبحان اللہ. فلما بلغ معہ السعی، پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی ارى فی المنام، کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا. یعنی حضرت ابراہیم فرماتے ہیں حضرت اسماعیل سے کہ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا. کیا دیکھا؟ انی اذبحک، میں तुझे ज़बा करता हूं। तंजुर मादा तरा, अब तू देख तेरी क्या राय है, अब तू देख तेरी क्या राय है। काला, तो हजरत इस्माइल इरशाद फरमाते हैं अलैहि सलाम, काला या अब अदिफ अलमा तुमर, कहा ए मेरे बाप कीजिए जिस बात का आपको हुक्म होता है। सद अजीदुनी इंशा अल्लाह मिनस साबिरीन, कहा फरमाते हैं कि खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर पाएंगे। फलम्मा असलमा वतल्लहु लिलजबीन, तो जब उन दोनों ने हमारे हुक्म पर गर्दन रखी, ये अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जब दोनों ने, बाप ने बेटे ने, जब दोनों ने हमारे हुक्म पर गर्दन रखी और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटाया, उस वक्त का हाल ना पूछ। अल्लाह फरमाता है वनादीनाहु अय्या इब्राहिम, और हमने उसे निदा फरमाई कि ए इब्राहिम, कद सद्दक्तर रुबिया, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया। इन्ना कदालिक नजसिल मुहसिनीन, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को। सुभान अल्लाह, बेशक ये रोशन जांच थी। इन हादा लहुल बलाउल मुबीन, बेशक ये रोशन जांच थी। और आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है वफदैनाहु बिज़बहिन अज़ीम, और हमने एक बड़ा ज़बीहा उसके फिदिये में देकर उसे बचा लिया। सलामुन वतरकनाहु अलैहि फिल आखिरीन, हमने पिछलों में इसकी तारीफ बाकी रखी। सलामुन अला इब्राहिम, सलाम हो इब्राहिम पर। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहिम पर सलाम भेज रहा है, सलामुन अला इब्राहिम, और सलाम हो इब्राहिम पर। कदालिक नजिल मुहसिनीन, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को। सुभान अल्लाह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया कि वो अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं, और नबी का ख्वाब सच्चा ख्वाब होता है। चुनांचे अल्लाह ताला के इस हुक्म की तामीर के लिए अपने नूर निगाह हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने की गर्ज से हजरत इब्राहिम चले, तो शैतान भी पीछे लग गया। उसने हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम से तरह तरह के सवालात किए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब मरहमत फरमाए। आखिर में उसने कहा कि तुम्हारा बाप तुम्हें ज़बह करने की गर्ज से ले जा रहा है, तुम्हें काटने की घर से ले जा रहा है। और ये कहकर शैतान ये समझा था कि जान तो सभी को प्यारी होती है, ये सुनते ही हजरत इस्माइल का कदम डगमगा जाएगा, मगर हजरत इस्माइल ने बरजस्ता जवाब दिया, मौत बरहक है, मौत बरहक है, मगर उस वक्त वो मौत कितनी प्यारी होगी कि बेटा बाप के हाथों अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी रजा ही के लिए ज़बह किया जाए। बेटा दम तोड़ रहा हो और बाप का चेहरा आंखों के सामने हो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुनकर शैतान मायूस हो गया और सोचा यहाँ कोई जादू काम न कर सकेगा। आप गौर फरमाएं कि सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम में ये शुजात दिलेरी और बहादुरी कहाँ से आई, तो जान लीजिए कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस नूर के अमीन है। इस्माइल अलैहिस्सलाम उस नूर के अमीन है जो कभी सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह की पुश्ते मुबारक में था, जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद से बचाया था। वो नूर किसका था? वो नूर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर था। वो जो न थे तो कुछ न था। आला फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इस तरह शैतान ने मीना में तीन जगहों पर बहकाने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने सात सात कंकरियां उस शैतान को मारी, जिसकी वजह से वो जमीन में धंस गया। आज तक یہ سنت کریمہ زندہ ہے. آج بھی حجاج کرام جاتے ہیں اور کنکری مارتے ہیں, اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو کنکریاں ماری جاتی ہیں تو پتھر کو نہیں لگتی ہیں بلکہ شیطان کو لگتی ہیں. آخرکار رضا الہی کی خاطر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے ٹکڑے کو زمین پر لٹا دیا, چھری تیز کی آنکھوں پر پٹی باندھی, حلقوم اسماعیل پر چھری رکھی. رب نے جبریل امین سے فرمایا, اے جبریل ہم نے اپنے خلیل کی قربانی کو قبول کر لیا ہے, جاؤ اسماعیل کو ہٹا کر جنت سے دنبا لے جا کر اسے رکھ دو تاکہ قیامت تک میرے خلیل کی یہ قربانی زندہ رہے. آپ نے ذبح کیا, اس کے بعد اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں, سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے مسکرا رہے ہیں, ان کی جگہ دنبا ذبح ہو گیا. آپ نے فرمایا, اے مالک و مولا کیا تو نے اپنے خلیل کی قربانی کو قبول نہیں فرمایا؟ تو رب نے کیا ارشاد فرمایا, قد صدقت الرؤیا, ہم نے ندا فرمائی اے ابراہیم بے شک تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم نیکوں کو ایسے ہی سلا دیتے ہیں. اس مبارک مسعود واقعے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل کی اس نسبت کو, اس یاد کو باقی رکھنے کے لیے اپنے بندوں پر بھی لازم کیا کہ وہ ہر سال قربانی کر کے سنت ابراہیمی کو زندہ رکھیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہر سال قربانی نہ صرف مشروع کی گئی بلکہ اس کو اسلامی شعار بنایا گیا, اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر جانوروں کی قربانی کا یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. اب اگر کوئی شخص قربانی کی وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو اس پر بھی سخت وعید کا اعلان فرمایا گیا. لیکن آج کے اس ماحول میں, آج کے اس پرفتن ماحول میں کچھ غیر مقلدین اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے, اہل حدیث کہلانے والے جو کہ اصلاً اہل خبیث ہیں, اپنی خباثت اور بخالت کا, کنجوسی کا اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں, اور خود تو گمراہ ہوئے اور اہل سنت کو بھی گمراہ کرنے کی ناپاک کوششیں, مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوششیں اور ناکام کوششیں کرتے چلے آ رہے ہیں. کہتے کیا ہیں, کہتے ہیں ہر صاحب استطاعت پر قربانی ضروری نہیں بلکہ ایک بکرا پورے خاندان والوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اور بڑے جانور میں سات خاندان ہو سکتے ہیں, اور دلیل میں صحابہ کرام کے قول فعل کو پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں. روایت میں بالکل یہ چیزیں موجود ہیں, لیکن یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام میں اکثر غریب تھے, تو حضور نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا. مسند احمد میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من کان لہ سعت ولم یضعف فلا یقربن مصلانا, جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عید گاہ میں حاضر نہ ہو. میرے آقا نے یہ بھی فرمایا ہے, لیکن یہ حدیث ان اہل خبیثوں کو نظر نہیں آتی. یعنی اگر کوئی صاحب استطاعت ہے, اس کے پاس مال ہے, اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا, تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ میری عید گاہ میں نہ آئے. اور یہ غیر مقلد استطاعت ہونے کے باوجود یہ کہہ کر قربانی کا انکار کرتے ہیں کہ ایک بکری یا بکرا پورے گھر والوں کے لیے کافی ہیں, تو وہ سن لیں کہ یہ حدیث ان کے لیے ہے جن کے پاس سرمایہ نہ ہو, اور جن کے پاس سرمایہ موجود ہے ان کے لیے فردن خود کی قربانی کرنا واجب ہے, خود کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے. اسی لیے تو ایک بکرا میں ایک اور ایک بڑے جانور میں سات لوگوں کو شمار کیا گیا ہے, اور یہ مسئلہ بھی حدیث میں بتایا گیا. غیر مقلد صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں, جبکہ ایک اہم حدیث کو ٹھکرایا اور کہہ دیا کہ الگ الگ قربانی ضروری نہیں ہے, اور یہ کہہ کر انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ حدیث پر عمل نہیں کرتے بلکہ اپنے طبیعت کے مطابق جو ان کو حدیث ملتی ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں. اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت سنی حضرات اعلی حضرت کے مسلک پر چلنے والے جو الحمدللہ اصل میں اہل حدیث ہیں, احادیث پر صحیح معنوں میں عمل کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا جو مسئلہ ہے, ہمارا جو موقف ہے, ہمارا جو مسلک ہے وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا معنی عید قربان کے آنے کا معنی یہ ہے نئے کپڑے خریدیں پہنیں قربانی کریں اور قربانی کرتے وقت سیلفی لے. اس بیماری میں اچھے اچھے لوگ مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ اس لعنت سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. تصویر کشی جس کے بارے میں احادیث متواتر احادیث ہے, ایک جگہ اعلی حضرت نے 28 احادیث کو نقل فرمایا, مفتی احمد یار خان صاحب نے کم سے کم 60 کے اوپر احادیث کو نقل فرمایا, جس میں جاندار کی تصویر لینا, جاندار کی تصویر بنانا بنوانا دونوں حرام ہے. لیکن عقل کے اندھے دنیا کی مستی میں اور طبیعت پر عمل کرنے والے مولوی ان احادیث کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. سمجھے گا وہی جو مسلک رضا پر ہوگا, جس کے دل میں آج کے دور میں اعلی حضرت کی سچی محبت ہوگی شریعت کا حکم سمجھ میں اسے آئے گا. اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہم سنی حنفی بریلوی طبیعت پر عمل نہیں کرتے ہیں, شریعت پر عمل کرتے ہیں. اور مسلک اعلی حضرت طبیعت پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ شریعت پر عمل کرنے کا نام ہے. قربانی کیے اس کے ساتھ سیلفی لینا, ویڈیو بنانا, فوٹو بنانا اور اسے سوشل میڈیا پر شیئر کرنا, اب سمجھ گئے کہ لوگوں نے دیکھ لیا ہماری قربانی ہو گئی. اور کچھ لوگ گوشت تقسیم کر کے باقی اپنے استعمال میں لانا. آج کل کا ماحول مارکیٹ میں چاند تارے کے بکرے نظر آتے ہیں, لوگ تبرک سمجھ کر خریدتے ہیں, بے انتہا پیسہ خرچ کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے قربانی کے بکرے سے اس طرح کے بکرے کی قربانی کرنے سے انسان کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے, اس لیے خریدتے ہیں اور اس سے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ سمجھا جاتا ہے قربانی کے جانور خریدتے وقت جہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہ ہو, وہیں یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ جس رقم سے قربانی کا جانور خریدا جا رہا ہے وہ رقم بھی حلال کی ہے یا حرام کی ہے. جس طرح نماز پڑھنے کے لیے انسان کا عقیدہ اور انسان کا بدن دونوں پاک ہونا ضروری ہے, اسی طرح قربانی کے جانور خریدنے کے لیے انسان کا رزق حلال کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ ثواب سے محروم ہو جائے گا اور اس کا یہ عمل کوئی فائدہ نہ دے گا. لوگ دن بدن قربانی کی اصل روح سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسلام عورتوں کو بغیر محرم گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی ایسے لباس پہننے کی تعلیم دیتا ہے جس کے پہننے کے بعد انسان ننگا نظر آئے. یہ چلن عام ہو چکا ہے, بہت ہی کم لوگ جو ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اکثر عورتیں عید الفطر, عید الاضحیٰ والی راتوں میں شاپنگ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں, جس سے ایسا محسوس نہیں بلکہ ایسا یقین ہوتا ہے کہ یہ عورتیں, یہ خواتین, یہ جو ہیں صرف شاپنگ کے لیے پیدا ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے. کچھ لوگ قربانی کو ایک تفریح سمجھ کر کرتے نظر آ رہے ہیں. قربانی کیا سارا اچھا گوشت سلیکٹو گوشت فریج میں رکھا جاتا ہے اور تقسیم کرنے کے لیے جب نوبت آتی ہے تو ہم معیار کے حساب سے جو سب سے کم درجے کا ہو اسے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اسلام بھی اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. حدیث پاک میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اپنے بھائی کے لیے اپنے بھائی کو وہی دو, وہی اس کے لیے پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ معاشرے میں ہونے والی خرافات پر بھی تفصیل نظر ڈالی جائے. طرح طرح کی مروج رسومات میں ضائع ہونے والے اربوں کھربوں کی مالیت کے روپے کو کنٹرول کیا جائے, نہ کے ایک فریضے میں صرف کرنے والے لوگوں کو بہکا کر قربانی سے روکنے کی کوشش کی جائے. اسلام ایک مہذب مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں میں جذبہ قرآن قربانی پیدا کرتا ہے. وہ اس لیے کہ وہ قوم ہمیشہ زندہ رہتی ہے جس قوم میں جذبہ قربانی ہو. الحمدللہ ہمارا مذہب ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے, بلکہ ہمارا اسلامی مہینہ اسلامی سال قربانی کے مہینے سے شروع ہوتا ہے اور اسلامی سال قربانی کے مہینے پر ختم ہوتا ہے, ماہ محرم الحرام کے, جس میں سرکار سیدنا امام حسین علی جدہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خاندان والوں کی قربانی پیش فرما کر دین اسلام کی آبیاری فرمائی, دین کو نئی زندگی عطا فرمائی, اور ماہ ذوالحج کے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی, اگرچہ اس بیٹے کی جگہ ایک دنبا قربان ہوا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو قبول فرما لیا, اور اب یہ ہر صاحب استطاعت پر واجب قرار دیا گیا. ہر سال ان تاریخوں میں مال خرچ کر کے جانور خریدیں اور اس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم, صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ السلام. آخری بات, اہم بات, جس طرح جانور خریدتے وقت کان آنکھ پیر وغیرہ دیکھتے ہیں کہ کہیں عیب تو نہیں, بالکل اسی طرح یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ذبح کرنے والا کون ہے, ذبح کس کے ذریعے کرایا جا رہا ہے. جس کے پاس خود بکرا قربان نہیں کر رہا ہے بلکہ کسی کو حصہ دکھا رہا ہے, اجتماعی قربانی میں حصہ دے رہا ہے, حصہ لے رہا ہے, تو وہ تنظیم وہ جماعت یا وہ تحریک کس طرح کے لوگ چلا رہے ہیں, اس میں جڑے ہوئے لوگ کس عقیدے کے ہیں, کس مسلک کی تبلیغ کر رہے ہیں, کیا وہ مسلک اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پابند ہیں, یا وہ تحریک مسلک اعلیٰ کی مبلغ ہے یا نہیں, کیا ان لوگوں کا بد مذہبوں سے کوئی رشتہ ہے یا نہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ سنیوں کے حصے کے ساتھ ساتھ بد مذہبوں سلحے کلیوں کا بھی حصہ لے لیتے ہیں. یاد رکھیں, اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں, اگر بڑے کی جانور میں جو سات حصے ہوتے ہیں اس میں اگر چھ سنی صحیح العقیدہ شریک ہوں اور ایک وہابی شامل ہو جائے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی, یہ مسئلہ یاد رکھیں. دوسرا مسئلہ, شریک سات کے سات شرکا سنی صحیح العقیدہ ہیں, ذبح دیوبندی نے کیا, ذبح کسی وہابی نے کیا, تو اب وہ جانور مثل سور کے ہیں, وہ جانور حرام ہو گیا, تو اب نہ اس جانور کا گوشت کھانا جائز ہے اور نہ فری میں ملے تو لینا جائز ہے. الحمدللہ رب العالمین, حضور سراج ملت جو ناشد مسلک اعلی حضرت ہیں, جو مجاہد سنیت ہیں, جو سرکار مفتی اعظم کی ایک کرامت ہیں, جو سرکار مفتی اعظم کے باوقار خلیفہ ہیں, جو بد مذہبوں کے خلاف حق کی آواز ہیں, ان کی نگرانی میں الحمدللہ کئی سالوں سے انجمن برکات رضا سنیوں کے لیے حصے والی قربانی کا انتظام کرتی چلی آ رہی ہے. لہذا میں اپنے احباب سے, سنی بھائیوں سے, محلے والوں سے گزارش کروں گا کہ وہ انجمن برکات رضا کی طرف سے کی جانے والی قربانی میں حصہ لیں, تاکہ آپ کی قربانی محفوظ ہاتھوں کے ذریعے ہو سکے. جو مدرسہ نہیں ہے, بھاڑے کے کمرے لے لیے, گاؤں سے چھ سات بچے لائے پالنے کے لیے, اب اس مدرسے کے ٹیبل ہر جگہ لگے ہوئے ہیں, ہر گلیوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے غیر ذمہ دار مدارس کے لوگوں کو وہاں سے اٹھا کر بھگائیں. کل ہم نے دو تین جگہوں سے اٹھا کر ایسے غیر ذمہ دار لوگ جو ہمارے سنیوں کی قربانی کے پیسے لے کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں, ان کو حصہ دے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے پیسہ دیا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے, آپ کو ایسے لوگوں کو قربانی کے لیے حصہ دینا ہے یا پیسہ دینا ہے جو واقعی میں صحیح معنوں میں آپ کی قربانی کر سکے، آپ کے جانوروں کی قربانی کر سکے. تین تین سو چار چار سو جانوروں کے پیسے لینے کے بعد اب وہ جانور کیسے کرے گا؟ وہ قربانی کہاں ہونے والی ہے؟ کہاں کریں گے؟ کل ہم نے پتا کیا تو معلوم ہوا کہ کشن گنج میں 300 جانور کی پچھلی طرح قربانی کی تھی، اس بار بھی کریں گے. وہاں تو انسان بہ رہا ہے، اتنا بڑا سیلاب آیا کہ انسان بہ گئے، گھر کے گھر بہ گئے، تو جانور کہاں سے بچیں گے؟ تو وہاں 300 جانور کہاں سے لائیں گے؟ افغانستان سے لائے گا، دبئی سے منگائے گا، پاکستان سے منگائے گا. اب یہ بڑا مسئلہ کہ مدرسے میں پڑھنے والے 6 بچے اور علاقے میں 300 ٹیبل لگے ہوئے ہیں اور 300 ٹیبل میں 300 آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ ٹیبل کا کرایہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ 300 آدمی جو بیٹھا ہوا ہے فری میں تو بیٹھا نہیں ہے، تو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ آپ شہر والوں کو، محلے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لوگوں کی، سنی بھائیوں کی قربانیاں ایسے غیر ذمہ دار لوگ برباد کر رہے ہیں اور گھٹائی کے ساتھ ہمارے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر غیر ذمہ دار شخص ہمارے علاقے میں بیٹھ کر ہمارے سنی بھائیوں کی پیسے قربانی کے لے کر برباد کر رہا ہے تو اسے اپنے علاقے سے بھگائے تاکہ سنیوں کی قربانی محفوظ رہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ حضور سراج ملت کی جانب سے میں آپ تمامی حضرات سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ شہر ممبئی کا وہ مثالی ادارہ، آپ کے اس علاقے کا محبوب دارالعلوم فیضان مفتی اعظم، جہاں سے مسلک اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلی حضرت کی صحیح معنوں میں ترجمانی پاسبانی ہوتی ہے، جہاں پر کوئی چاپلوسی نہیں ہوتی ہے، جس دارالافتاء میں چہرہ دیکھ کر فتوے کا جواب نہیں دیا جاتا، سوال کا جواب نہیں دیا جاتا، چہرہ دیکھ کر، سیٹھ دیکھ کر، کور دیکھ کر، وہاں پر جو ہے ہمارے دارالعلوم کے رضوی نوری دارالافتاء کے مفتی صاحبان چہرہ دیکھ کر فتویٰ نہیں دیتے ہیں بلکہ شریعت کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. بڑے بڑے مدارس والے مفتی، بڑا بڑا ٹائٹل لگانے والے، بڑے بڑے محققِ عصر بننے والے، سراج الفقہا بننے والے چہرہ دیکھ کر فتویٰ دیتے ہیں. الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر چیلنج کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ سراج ملت کا یہ ادارہ ہے، یہ دارالافتاء ہے، یہاں کے مفتیان کرام ہیں جو مسلک اعلی حضرت کے سچے پکے مبلغ ہیں، جو فتویٰ دیتے ہیں طبیعت کے مطابق نہیں بلکہ شریعت کے مطابق دیتے ہیں. یہی چیز بیگانوں کو نہیں اپنوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہماری اس چیز سے بیگانوں کو تکلیف ہوتی ہی ہے، اپنوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہم اتاریوں کا رد کرتے ہیں، ہم الیاسیوں کا رد کرتے ہیں، ہم کراچی کے ان جاہل مبلغین کا رد کرتے ہیں جو مسلک اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں، جو ٹی وی کے ذریعے دین کا تماشا بنا رہے ہیں، اپنے آ کے ہم کو کہتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں آپ ان کا رد مت کرو، آپ کو لوگ گالیاں بکتے ہیں. ارے سراج ملت وہ حق کی آواز کا نام ہے جس نے زندگی بھر مسلک اعلی حضرت کی بے لوث ترجمانی کا حق ادا کیا، کسی سیف کی پرواہ نہیں کی، کسی پیسے والے کی پرواہ نہیں کی، کسی تحریک کی پرواہ نہیں کی. اکیلے مرد مجاہد کی طرح، مرد آئین کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں آج بھی الحمدللہ پوری زندگی سراج ملت نے کسی کے باپ کا، کسی سیٹھیے کا نہیں کھایا، مفتی اعظم کا کھایا ہے. اس مسجد میں جو سراج ملت ہیں یا کسی سیٹھیے نے نہیں رکھا ہے، یہ مفتی اعظم کی کرامت ہے، یہ سرکار سیدنا ابو الحاشم کی عنایت ہے، ان کی پاکیزہ زندگی کا یہ نتیجہ ہے. کیا سراج ملت انہوں نے زندگی بھر اس منبر رسول سے مسلک اعلی حضرت کی بغیر کسی خوف کے ترجمانی کا حق ادا کیا. تو ہم سے کوئی یہ امید نہ رکھے کہ ہم بھی حق بولنا چھوڑ دیں گے. گالی بکے بکو، سیاج ملت نے ہی فرمایا برا لگے دو روٹی زیادہ مت کھانا بھوکے مرو، برا لگے گالی دینا ہے تسبیح لے لو اور تسبیح ہمارے پاس سے لے کے جاؤ، جو بولنا بکتے رہو. ارے کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. حق بولو حق، اور حق بولنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے. زندگی بھر ایک لقمہ
کسی وہابی بد مذہب کا الحمدللہ نہ سراج ملت نے کھایا ہے اور نہ اپنی اولاد کو کھلایا ہے. تو سراج ملت نے زندگی بھر حق بولا ہے, حق کی ترویج و اشاعت کی ہے, حق کی نشر و اشاعت کی ہے, اور انشاءاللہ ہم بھی جب تک جان میں جان رہے گی مفتی اعظم کے کرم سے, سید الشہداء کے فیضان سے, مسلک اعلی حضرت کی صحیح معنوں میں ترویج و اشاعت کرتے رہیں گے. کس کو تکلیف ہو ہماری مسجد میں نہ آئے, ایسے سلا کلی لوگوں کو پھول گلی مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ مسجد کسی کے باپ کی نہیں ہے, یہ مسلک اعلی حضرت کا قلعہ ہے, دارالعلوم فیضان مفتی اعظم ہے, رضا جامع مسجد ہے, پھول گلی ہے. نام سے ظاہر ہے کہ یہ گلی کس کی ہے, یہ گلی اعلی حضرت والوں کی ہے, یہ گلی مفتی اعظم والوں کی ہے, یہ گلی تاج الشریعہ والوں کی ہے, یہ گلی کرامت مفتی اعظم حضور سراج ملت والوں کی ہے. تو کسی سے ڈرنے والے نہیں ہم, الحمدللہ رب کا فضل ہے, کسی کے باپ کا نہیں کھاتے ہیں, ہاں الحمدللہ. سیاج ملت نے زندگی پر ہم کو یہ درس دیا ہے, جان جان رہے عزت کی پرواہ نہیں کرنا, حق بولنا, اور وہی عزت ہے جو حق بولنے سے حاصل ہوتی ہے. حق کو چھپا کر جو عزت ملے وہ عزت نہیں ہے, وہ ذلت ہے. یہ ان دنیا کے کتوں کو مبارک ہو, ہم کو ہماری عزت کی فکر نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو عز من تشا وہ تو ذل من تشا. عزت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, ذلت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اتنے دشمن پڑے ہوئے ہیں, اتنے حاسدین پھیلے ہوئے ہیں, لیکن سراج کا مطلب ہوتا ہے چراغ. یہ سراج ملت جو مفتی اعظم کا سراج ہے, یہ چراغ کو کوئی بجھا نہیں سکا. بجھانے والے خبیث بجھ گئے اور انشاءاللہ ان کی نسلیں بجھ جائیں گی, لیکن سراج ملت کا چراغ مفتی اعظم کے وسیلے سے روشن ہے اور تا قیامت روشن رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے کی, حق سننے کی, حق بولنے کی اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میں نے آپ سے گزارش کی تھی جو مکمل نہیں ہوئی, وہ گزارش یہ ہے کہ مسلک اہل سنت یعنی مسلک اعلی حضرت کی صحیح معنوں میں ترجمانی اس ادارے سے ہوتی ہے, الحمدللہ سراج ملت کی نگرانی میں ہو رہی ہے. پھول گلی کا بچہ اعلی حضرت والا ہے, سینے نجدی پہ چڑھ جائے اتنی ہمت والا ہے, اور پھول گلی کا بچہ اعلی حضرت والا ہے. الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پر مائک پر ہم وہابیوں کا رد کرتے ہیں, اس لیے کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. مائک پر عطاریوں کا پاکستان کے ان دلالوں کا رد کرتے ہیں, ان ٹی وی کے کلاکاروں کا رد کرتے ہیں, دین کو تماشا بنانے والوں کا رد کرتے ہیں, اور زندگی بھر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. عزت محمد الرسول اللہ کی بارگاہ سے ملے گی, مل رہی ہے اور بہت ملے گی انشاءاللہ. آج بھی حمدی تعالیٰ اس ادارے میں درس نظامی, مولوی, عالم فاضل, دور حدیث کے ساتھ ساتھ شعبہ حفظ و قرأت, انگلش کمپیوٹر وغیرہ کا معقول انتظام حضور سراج ملت نے فرمایا ہے. میں حضور سراج ملت کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ یہ جو بغیچہ سورا ہوا ہے, یہ چمن آباد ہے, یہ کسی سیٹھیے کی دین نہیں ہے, کسی ٹاستی کی دین نہیں ہے, یہ سراج ملت کی دین ہے جنہوں نے اپنی جوانی کو مسلک کی اشاعت میں کھپا لیا. اپنا بنگلہ بغیچہ گاڑیاں نہیں بنائی ہے سراج ملت نے, ایک عمارت بنائی ہے, اس عمارت کا نام مسلک اعلی حضرت ہے. اسی لیے اچھے اچھے سامنے آنے سے اور سامنے آ کر بولنے سے ڈرتے ہیں, الحمدللہ. لہذا آپ سے میں گزارش کروں گا, غیروں سے نہیں, ان خبیثوں سے نہیں, ان حاسدوں سے نہیں جو درودی ایمان والے بیٹھے ہیں, جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, ہمارے علاقے والے ہیں, ہم ان سے گزارش کریں گے, سنی بھائیوں سے جو مختلف علاقوں سے یہاں آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے, اس لیے کہ مسلک اعلی حضرت کیا ہے, حق کیا ہے, پھول گلی سے سراج ملت ہی بتاتے ہیں. سارے بمبئی کے مولوی گونگے ہو جائیں تو ہو جائیں, وہ گونگے نہیں ہیں. سرکار نے فرمایا کہ جو حق کو چھپائے وہ گونگا شیطان ہے. تو میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ اپنے اس عظیم ادارے کو عظیم تر بنانے میں ہمارا ساتھ دیں, اور قربانی کے جانوروں کی کھانوں کے دیتے وقت آپ سے میں دلی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اس ادارے دار الفیضان مفتی اعظم کو یاد رکھیں, بدمذہبوں کو اور یہ چینل چلانے والے ایکٹروں کو, کلاکاروں کو زکات کی رقمیں دینا بھی حرام, بولیے زکات کی رقمیں دینا حرام, اور قربانی کے جانوروں کی کھانے دینا بھی حرام, اس لیے کہ یہ آپ کی جانور کی قربانی کھانے لیں گے اور اپنے بپا کا کھوپڑا دکھائیں گے, تو ہم کو بپا کا کھوپڑا نہیں دیکھنا ہے, قرآن و حدیث کا فرمان سننا ہے. الحمدللہ بد مذہبوں کو قربانی کی کھانے دینا, اور جو بد مذہبوں کا رد نہیں کرتے ہیں اور جن کو بد مذہبوں کے رد سے مرچی لگتی ہے ان کو بھی قربانی کی کھانے, ایسے اداروں کو, ایسے تنظیموں کو, ایسی تحریکوں کو قربانی کی جانور کھانے دینا حرام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدقے اہل سنت کا بول بالا فرمائے, دشمنان سنیت کا منہ کالا فرمائے, حضور سراج ملت کو شفاء کاملہ سید عاجلہ عطا فرمائے. تمامی احباب آمین کہیں, بات نہ کریں, بات مت کیجئے, ہاں بات مت کیجئے, بات کرنے کے لیے مسجد نہیں ہے, بیان سننے کے لیے آئے, بیان سنیے, اور دعا ہو رہی ہے دعا پر آمین کہیے. جہاں 40 مومن ہوتے ہیں وہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے, اور جب وہ آمین کہتے ہیں تو اس ایک ولی کی آمین کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کی آمین قبول فرماتا ہے. وہ الحمدللہ یہ پھول گلی مسجد ہے, یہاں پر کوئی مستحق رسول موجود نہیں ہے, سب تناتن سنی بیٹھے ہیں آگے سے پیچھے اوپر سے نیچے تک. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے, مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی نشر و نشاب کی توفیق عطا فرمائے, بنا کسی خوف کے, بغیر کسی لالچ کے حق کہنے کی, حق پر چلنے کی, حق سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, گستاخان رسول سے سخت نفرت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, دار الفیضان مفتی اعظم کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے, حضور سراج ملت کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے, ان کی عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے, ان کے زیر سایہ رہ کر ہمیں زیادہ سے زیادہ مسلک حق کی نشر و اشاعت کی توفیق رفیق عطا فرمائے, اور حضور دار الشریعہ اور تمام علماء اہل سنت جو مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے پکے مبلغ اس کی تربیت و اشاعت میں لگے ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کو سلامتی عطا فرمائے اور تمامی کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے, مقبول مغلوب و مقبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.